والاتصال في معنى المشروع كيف شرع نظير المعنى، أي العلاقة في المعنى الذي شرع المشروع لأجله حال كونه بأية كيفية شرع نظير الاتصال المعنوي في المحسوسات. گزشتہ سبق میں بھائی مصنف رحمہ اللہ آپ کو یہ بتلا رہے تھے استعارے کے بارے میں کہ استعارے کا طریقہ کیا ہے، دو چیزوں کے درمیان اتصال کا پایا جانا، اور وہ اتصال باعتبار صورت کے ہوگا یا وہ اتصال باعتبار معنی کے ہوگا. بھائی باعتبار صورت کے اتصال سے کیا مراد تھا کہ جہاں علاقہ غیر تشبیہ کا ہو، اور باعتبار معنی کے اتصال کا کیا معنی، جہاں علاقہ کیا ہو تشبیہ والا ہو. اور پھر بتلایا تھا کہ جس طرح صورت اور معنی کے اعتبار سے اتصال پایا جاتا ہے محسوسات کے اندر، یعنی ان چیزوں میں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، اسی طرح اتصال پایا جاتا ہے شرعی احکام کے اندر بھی. بھائی جو بعض جگہ اتصال صورت کے اعتبار سے ہے جیسے سبب اور مسبب میں، علت اور معلول کے اندر بھائی، تو یہاں اتصال صورت اور مجاورت کے اعتبار سے ہے. اب اتصال معنی کے اعتبار سے وہ ذکر کرنے لگے ہیں شرعی احکام کے اندر، کہتے ہیں والاتصال فی معنی المشروع کیف شرع نظیر المعنی، اور اتصال کا پایا جانا دو چیزوں میں، فی معنی المشروع اس معنی کے اس مشروع کے معنی کے اندر، کیف شرع جیسے بھی وہ مشروع ہوا ہو، نظیر المعنی یہ نظیر ہے کس کی، معنی کی، یعنی جس طرح بھائی محسوسات کے اندر اتصال معنوی پایا جاتا ہے. محسوسات میں کیا ہوتا ہے، اتصال معنوی پایا جاتا ہے، یعنی وہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو ایک معنی کے اندر مشترک ہوتی ہیں، ان میں اشتراک ہوتا ہے. اسی طرح بھائی شریعت کے اندر بھی دو چیزوں کے اندر اتصال پایا جاتا ہے اس معنی کے اعتبار سے جس کے اعتبار سے وہ چیز مشروع ہوئی تھی، جاری ہوئی تھی. بھائی جس معنی کے اعتبار سے وہ چیز مشروع ہوئی ہے، جاری ہوئی ہے، کیف شرع جس کیفیت پر بھی مشروع ہو، بس اس معنی کے اندر کیا پایا جائے، اگر وہ معنی جس کے لیے وہ چیز مشروع ہوئی ہے، اگر اس معنی کے اندر اتصال پایا جائے دو چیزوں میں، یعنی ایک کے اندر وہ معنی تھا دوسری کے اندر بھی وہی معنی پایا جا رہا ہے، تو اس صورت میں استعارہ جائز ہوگا. یعنی ایک بول کر دوسری چیز مراد لینا جائز، کیونکہ اس معنی کے اندر دونوں میں اتصال ہے، جو معنی ایک میں پایا جا رہا ہے وہی معنی دوسرے کے اندر بھی پایا جا رہا ہے. بھائی بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو کہتے ہیں والاتصال فی معنی المشروع کیف شرع، اور وہ اور اتصال کا پایا جانا فی معنی المشروع مشروع کے معنی کے اندر، کیف شرع جس کیفیت پر بھی وہ مشروع ہوا ہو، نظیر المعنی یہ کس کی نظیر ہے، معنی کی، یعنی اتصال معنوی. جس طرح محسوسات میں اتصال معنوی تھا، اسی طرح یہ شرعی چیزوں کے اندر بھی یہ کیا آ گیا، اتصال معنوی آ جائے گا. اے العلاقۃ فی المعنی الذی شرع المشروع لاجلہ، یعنی وہ علاقہ جو کہ اس معنی کے اندر ہے، شرع المشروع لاجلہ جس کے لیے وہ مشروع شروع ہوا تھا، جس کے لیے وہ مشروع جاری کیا گیا تھا، حال کونہ بایت کیفیت شرع، یہ بتلا رہے ہیں متن میں جو کیف شرع آیا یہ حال واقع ہو رہا ہے بھائی، اس حال میں کہ وہ جس کیفیت پر بھی مشروع ہوا ہو، یہ تعمیم کے لیے، یعنی جس کیفیت پر بھی مشروع ہوا ہو، جس کیفیت پر بھی جاری ہوا ہو، اگر وہ معنی دوسری چیز کے اندر پایا جا رہا ہے تو ایک کا استعارہ دوسری کے ساتھ جائز ہے بھائی. یعنی وہ معنی جو ایک کے اندر پایا جا رہا تھا جس کیفیت پر وہ مشروع ہوا تھا، وہی معنی دوسرے کے اندر بھی پایا جا رہا ہے اسی کیفیت پر وہ بھی مشروع ہے، تو ایک بول کر دوسرا مراد لینا جائز ہے بھائی. جیسے مولانا محسوسات کے اندر بھائی بہادری والا معنی شیر کے اندر تھا، اسی طرح وہ بہادری والا معنی رجل شجاع میں آیا، تو اسد بول کر رجل شجاع کیا ہوا، مراد لینا جائز ہوا. یہاں بھی اسی طرح ہے، جب ایک معنی وہ معنی ایک میں پایا جا رہا ہے اور دوسری کے اندر بھی وہی معنی پایا جا رہا ہے تو اتصال موجود ہے. تو ایک بول کر ایک مثلا عقد میں ہوگا، ایک عقد بول کر دوسرا عقد مراد لینا جائز ہوگا. بھائی دیکھیے خود مثال بھی آگے ذکر کریں گے، تو کہتے ہیں یہ نظیر الاتصال المعنوی فی المحسوسات، یہ نظیر ہے اتصال معنوی فی المحسوسات کی، یعنی جس طرح محسوسات میں اتصال معنوی ہوتا ہے اسی طرح یہ اس کی نظیر ہے. کل اتصال بین الکفالت والحوالت، جیسے کہ اتصال کا پایا جانا کفالہ اور حوالہ کے اندر. کفالہ اور حوالہ جانتے ہو یا نہیں بھائی؟ کفالہ ضمانت کو کہتے ہیں بھائی، ضمانت. مثلا بھائی زید نے آپ کا دین دینا ہے اور عقد کرتا ہے، اس پر اب دین ہے، آپ اس پر اعتماد کے لیے تیار نہیں ہیں کہ پتہ نہیں تم اتنے عرصے بعد دین ادا کرو گے یا نہیں کرو گے، تو وہ اپنے ایک ساتھی کو لے آتا ہے جس پر آپ کا اعتماد ہے، وہ ساتھی آپ کو ضمانت دے دیتا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ زید کیا کرے گا، آپ کا یہ دین ادا کر دے گا فلاں تاریخ تک، اور اگر اس نے ادا نہ کیا تو پھر مجھ سے طلب کر لینا، میں ادا کر دوں گا. بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفالہ کہتے ہیں بھائی، کفالہ. سمجھ میں آیا؟ تو یہ کفالہ نفس میں بھی ہوتا ہے، مال کے اندر بھی ہوتا ہے. نفس کے اندر کفالہ کہ اس کو میں حاضر کروں گا، یہ کہیں بھاگے گا نہیں بھائی، اور مال کے اندر کہ اگر یہ ادا نہیں کرتا تو میں ادا کر دوں گا. تو یہ اردو میں اس کو ضمانت کہتے ہیں بھائی. اور کفالہ میں یاد رکھیے بھائی، اصیل جو تھا جس پر دین تھا اس سے بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور جس نے ضمانت دی ہے اس سے بھی کیا کیا جا سکتا ہے، مطالبہ کیا جا سکتا ہے دونوں سے بھائی. تو ضمانت دینے کا یہ معنی نہیں کہ اصیل جس پر دین تھا وہ بری ہو گیا، آپ اسے آپ مطالبہ نہیں کریں گے بلکہ صرف کفیل سے جا کر مطالبہ کریں گے. نہیں، کفیل سے بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے وقت آنے پر، اور اصیل سے بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے، دونوں سے مطالبہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا ہے حوالہ. حوالہ کہتے ہیں دین کو ایک ذمہ سے دوسرے ذمہ کی طرف نقل کرنا بھائی. مثلا آپ پر دین تھا، آپ اپنے ساتھی کو لے آئے اور وہ قرضہ سے کہا بھائی میں دین ادا نہیں کروں گا بلکہ میری جگہ میرا یہ ساتھی دین ادا کرے گا بھائی، آپ کے ساتھی بھی تیار ہے اور اس شخص نے جس کے قرضہ بھی راضی ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی، آپ کی جگہ کون دین ادا کرے گا؟ یہ آپ کا ساتھی دین ادا کرے گا. تو بس مولانا یہ حوالہ ہے، اب وہ آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا بلکہ کس سے مطالبہ کرے گا؟ جس پر آپ نے حوالہ کیا ہے، جس نے دین کی ذمہ داری اٹھا لی کہ میں ادا کروں گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حوالہ. تو کفالہ کے اندر اصیل بری نہیں ہوتا، جبکہ حوالہ کے اندر اصیل کیا ہو جاتا ہے؟ بری ہو جاتا ہے، اس سے مطالبہ نہیں ہوتا پھر بھائی. تو یہ دیکھیے کل اتصال بین الکفالتی والحوالتی، جیسے کہ اتصال کا پایا جانا کفالہ اور حوالہ کے اندر. بھائی کس چیز میں اتصال کا پایا جانا؟ کہتے ہیں فی کونہما توثیقا للدین، اس معنی کے اندر کہ دونوں توثیق للدین ہیں، دونوں دین کی مضبوطی کے لیے ہیں، پختگی کے لیے ہیں. بھائی دیکھو بھائی، کسی نے ضمانت دے دی یا کوئی شخص دوسرا آپ کی طرف سے دین ادا کر رہا ہے تو مضبوطی آ گئی بھائی، معلوم ہوا اب اس کا دین کیا ہو جائے گا، اس شخص کو تسلی ہو گئی کہ میرا دین اب ضرور کیا کر دیا جائے گا، ادا کر دیا جائے گا بھائی. تو یہ کس لیے ہوا کرتے ہیں؟ دین کی مضبوطی کے لیے، توثیق کے لیے ہوتے ہیں. تو دونوں دین کی توثیق کے لیے، تو اس معنی کے اندر دونوں میں اتصال آ گیا، کفالہ میں بھی اور حوالہ. جیسے کفالہ دین کی مضبوطی کے لیے ہے، اسی طرح حوالہ بھی کس لیے ہے؟ دین کی مضبوطی کے لیے ہے. تو دونوں کے اندر یہ معنی پایا گیا جس کے لیے یہ مشروع ہوئے تھے. کفالہ بھی دین کی مضبوطی کے لیے مشروع ہوا، حوالہ بھی دین کی مضبوطی کے لیے اور توثیق کے لیے مشروع ہوا بھائی. تو لہذا جب دونوں کے اندر اس معنی کے اندر اتصال آ گیا، وہی معنی جو ایک میں پایا جا رہا ہے وہی معنی دوسرے میں پایا جا رہا ہے، تو لہذا یہاں پر ایک بول کر دوسرے کا استعارہ کرنا جائز ہے. کفالہ بول کر حوالہ مراد لینا اور حوالہ بول کر کفالہ مراد لینا درست ہے مولانا. چنانچہ اگر کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں, یہ کیا کرے گا؟ فلاں تاریخ تک دین ادا کر دے گا, اور اگر اس نے ادا نہ کیا تو پھر کیا کرو؟ پھر آپ اس تاریخ کے بعد مجھ سے مطالبہ کرنا. اس سے آپ نے جا کر مطالبہ نہیں کرنا, کس سے کرنا ہے؟ مجھ سے, میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی. معلوم ہوا یہ کفالہ بول کر کیا مراد لے رہا ہے؟ حوالہ کے اصیل کو بری کر رہا ہے, اس سے مطالبہ نہیں کرنا بلکہ کس سے کرنا ہے؟ مجھ سے کرنا ہے. تو معلوم ہوا یہ لفظوں کے اندر تو وہ کفالہ بول رہا ہے لیکن مراد اس کی کیا ہے؟ حوالہ. اور کفالہ بول کر حوالہ مراد لینا یہ استعارہ جائز ہے, کیونکہ دونوں میں کیا موجود ہے؟ اتصال موجود ہے بھائی. جیسے اسد بول کر رجل شجاع مراد لینا درست ہے مولانا, کیونکہ دونوں کے اندر کیا موجود ہے؟ اتصال معنوی موجود ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی طرح اگر حوالہ کروایا بھائی, حوالہ کہ بھائی یہ فلاں تاریخ تک کیا کرے گا؟ دین ادا کر دے گا, یا ہاں فلاں تاریخ تک دین میں, بلکہ اس کا دین میں ادا کروں گا فلاں تاریخ تک, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بھی بری نہیں ہوگا. آپ مجھ سے بھی مطالبہ کر سکتے ہو اور اس سے بھی کیا کر سکتے ہو؟ مطالبہ کر سکتے ہو. دین دونوں میں سے جس سے چاہیں آپ وصول کر سکتے ہیں. معلوم ہوا وہ لفظوں میں تو حوالہ ذکر کر رہا ہے لیکن ساتھ شرط لگا رہا ہے کہ اصیل بھی بری نہیں. معلوم ہوا حوالہ بول کر کیا مراد ہے؟ کفالہ مراد ہے. اور استعارہ درست ہے اس لیے کیونکہ دونوں کے اندر اتصال معنوی موجود. دونوں کس معنی کے لیے مشروع ہوئے ہیں؟ توثیق للدین کے لیے, دین کی توثیق کے لیے, مضبوطی پختگی کے لیے بھائی. جی وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ فِي كَوْنِهِمَا تَمْلِيكًا بِغَيْرِ عِوَزٍ. اور اسی طرح اتصال کا پایا جانا صدقہ اور ہبہ کے اندر. ہبہ اور صدقہ میں کیا ہے؟ اتصال پایا جاتا ہے بھائی. کس چیز کے اندر؟ کہتے ہیں فی كَوْنِهِمَا تَمْلِيكًا بِغَيْرِ عِوَزٍ, اس معنی کے اندر کہ یہ دونوں تملیک بغیر عوض ہیں, دوسرے کو مالک بنانا ہے بغیر عوض کے, بغیر بدلے کے بھائی. سمجھ میں آیا؟ ایک صدقہ ہے ایک ہبہ. ہبہ جس کو آپ اردو میں تحفہ کہتے ہیں, تحفہ دینا دوسرے کو بھائی, اس کے اندر دوسرے سے بدلہ نہیں لیا جاتا بھائی. تو لہذا صدقہ میں بھی کیا ہے؟ صدقہ کے اندر بھی فقیر کو مال کا مالک بنایا جاتا ہے بغیر عوض کے, اور ہبہ کے اندر بھی اپنے دوست کو مال کا مالک بنایا جاتا ہے بغیر کسی عوض کے. تو دونوں کے اندر اتصال معنوی آ گیا. ایک معنی کے اندر دونوں میں اشتراک ہے, اور وہ معنی کیا ہے؟ کہ اس میں دوسرے کو مالک بنایا جاتا ہے بغیر عوض کے. تو یہ معنی دونوں کے اندر موجود ہے. لہذا صدقہ بول کر ہبہ مراد لینا اور ہبہ بول کر صدقہ مراد لینا, یہ استعارہ کیا ہے؟ درست ہے, صحیح ہے بھائی, درست ہے. لہذا اگر غریب کو ہبہ کہہ کر مال دیا تو یاد رکھیے یہ صدقہ ہے. معلوم ہوا غریب کو دے رہے ہیں بھائی, ہبہ کہہ کر دے رہے ہیں, لیکن دراصل کیا مقصد ہے؟ اللہ کی رضا مقصود ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ ہبہ بول کر صدقہ مراد ہے. اور اپنے خوشحال ساتھی کو جو غریب نہیں ہے بھائی, خوشحال ہے, اس کو مال دے رہا ہے اور صدقہ کہہ کر دے رہا ہے. معلوم ہوا صدقہ بول کر کیا مراد ہے؟ ہبہ مراد ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اور استعارہ جائز ہے کیونکہ دونوں کے اندر اتصال معنوی موجود ہے. ایک کے اندر جو معنی پایا جا رہا ہے وہی معنی دوسرے کے اندر بھی پایا جا رہا ہے بھائی. لہذا دونوں کی شرائط کا لحاظ رکھنا ہوگا. یعنی دونوں کی مثلا بھائی فقیر کو یاد رکھیے بھائی, ہبہ کے اندر رجوع ہو سکتا ہے. ہبہ کے اندر رجوع ہو سکتا ہے. مثلا آپ نے کسی اپنے کسی ساتھی کو کوئی چیز ہبہ کی، بعد میں آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں رجوع کر سکتے ہیں، لیکن ویسے رجوع نہیں، آپ جائیں اور جا کر وہ چیز لے لیں، دونوں کی رضامندی ضروری ہے، وہ بھی راضی ہو بھائی واپس لوٹانے پر چیز تو پھر رجوع کر سکتے ہیں، اگر وہ راضی نہیں ہے پھر قاضی کے پاس جانا پڑے گا۔ تو آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ ہبہ کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی شخص جس نے ہبہ کیا تھا وہ جائے اور چیز واپس لے لیں، نہیں، دوسرے کی رضامندی بھی ضروری ہوتی ہے، اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک، اگر راضی نہیں ہے تو قاضی کے پاس جانا پڑے گا، ہاں قاضی پھر وہ چیز واپس دلوا دے گا۔ لیکن ہبہ کے اندر یاد رکھیے اگر بدل دے دیا پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ نے اپنے ایک ساتھی کو ایک گاڑی تحفے کے طور پر دی بھائی، اللہ آپ سب کو خوب وسیع حلال رزق دے بھائی،
آمین۔
تو آپ نے اپنے ایک ساتھی کو بھائی، ایک عالم تھا آپ کا ساتھی تھا، آپ نے علم کی قدر کرتے ہوئے اسے گاڑی بطور تحفے کے پیش کی، اس نے بھائی قدوری پڑی ہوئی تھی، شرح وقایہ پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا یہ نہ بعد میں کہیں رجوع کر لے، چنانچہ اس نے کیا کیا، آپ کو اپنا ایک قلم دیا، کہتا ہے لو بھائی آپ نے مجھے گاڑی تحفے کے طور پر دی ہے، بدلے میں میری طرف سے بھی یہ قلم رکھو۔ بس مولانا جیسے ہی آپ نے قلم لیا فوراً رجوع ختم ہو گیا، اب آپ رجوع نہیں کر سکتے کسی صورت میں، اس لیے کیونکہ یہاں صورتاً تو ہبہ ہے لیکن دراصل یہ گویا کہ بیع ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بیع ہو گئی، کیونکہ دونوں طرف سے عوض آیا، حالانکہ ہبہ میں تو دونوں طرف سے عوض نہیں ہوتا۔ تو ہبہ کے اندر جب عوض لے لیا جائے پھر اس میں رجوع جائز نہیں رہتا، تو سمجھ میں آیا، ویسے ہبہ میں رجوع ہو سکتا ہے، جبکہ صدقہ کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا بھائی، صدقہ کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا بھائی، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بھی تملیک بغیر عوض کے ہے، پھر اس میں رجوع کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ یہ مولانا کہ ابھی ضابطہ بتایا، جب عوض لے لیں تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا، اور صدقہ میں بھی جیسے ہی آپ نے فقیر کو مال دیا فوراً ثواب آپ کو مل گیا، عوض آپ کو مل گیا، جب عوض مل گیا تو اب رجوع نہیں ہو سکتا بھائی۔ تو لہذا کسی شخص کو کیا کیا، فقیر کو ہبہ کہہ کر مال دیا، لیکن کہہ ہبہ رہا ہے لیکن دراصل یہ کیا ہے، صدقہ ہے، اور اب اس میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ اور کسی امیر کو خوشحال کو مال دیا صدقہ کہا، تو دراصل یہ کیا ہے، ہبہ ہے، اس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کل اتصال بین الکفالت والحوالت فی کونہما توثیقا للدین، جیسے کہ اتصال کا پایا جانا کفالہ اور حوالہ کے اندر، اس معنی کے اندر کہ دونوں توثیق للدین ہیں، و بین الصدقۃ والہبۃ، اور اتصال کا پایا جانا صدقہ اور ہبہ کے اندر، فی کونہما تملیکا بغیر عوض، اس معنی کے اندر کہ دونوں میں مالک بنانا ہے بغیر عوض کے، و امثالہ، اور اس کے مثل، اور اتصالات اور عقود کے اندر۔ ثم بعد ذلك ترك المصنف رحمه الله تفصيل الاتصال المعنوي وذكر بعض انواع الاتصال الصوري ليبتني جی، اب آگے دو قسمیں تو مصنف نے پہلے ذکر کر دی یہاں کہ اتصال یا صورتن ہوگا یا معنن، اتصال صورتن جیسے سببیت اور تعلیل میں ہے، اور اتصال معنوی کی مثال بھی ذکر کر دی شارح نے۔ اب آگے اتصال معنوی کی تفصیل بیان نہیں کریں گے مصنف بھائی جو ماتن ہیں، البتہ اتصال سوری کی بعض انواع ذکر کریں گے بھائی، آگے اتصال سوری کی بعض انواع ذکر کریں گے، کیونکہ وہ دراصل سبب اور علت میں فرق بتلانا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سبب اور علت کے درمیان، سببیت اور تعلیل کے درمیان فرق بتلانا چاہتے ہیں، تو وہ اور ان میں اتصال سوری ہوتا ہے، تو لہذا آپ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں بھائی۔ تو کہتے ہیں ثم بعد ذلك ترك المصنف رحمه الله تفصيل الاتصال المعنوي، پھر اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے اتصال معنوی کی تفصیل کو چھوڑ دیا، وذكر بعض انواع الاتصال السوري، اور ذکر کے اتصال سوری کی بعض انواع کو لیبتنی علیہ الفرق بین العلت والسبب، تاکہ بنیاد ہو جائے اس پر فرق کی، بین العلت والسبب، علت اور سبب کے درمیان، تاکہ اس پر کیا ہو جائے، علت اور سبب کے درمیان فرق کی بنیاد ہو جائے بھائی. تو اتصال سوری کی اس لیے بعض انواع ذکر کرنے لگے ہیں. فقال، پس مصنف فرماتے ہیں، والاول على نوعین، اور پہلی قسم بھائی یعنی وہ اتصال سوری جو ہے، على نوعین دو قسم پر ہے، اے الاتصال من حیث السببیت والتعلیل یتنوع على نوعین، یعنی وہ اتصال جو سببیت اور تعلیل کی حیثیت سے ہے وہ تقسیم ہوتا ہے على نوعین دو قسم پر، لأن السببیت نوع آخر والتعلیل نوع آخر، اس لیے کہ سببیت ایک دوسری نوع ہے اور تعلیل دوسری نوع ہے، ولما كان علاقة التعليل أشرف من السببية قدمها حيث قال، اور جب تعلیل کا علاقہ جو ہے وہ افضل ہے سببیت سے، لہذا اس کو مقدم کر دیا اس طور پر کہ یوں فرمایا. بھئی دیکھیے اب دو قسمیں بیان کرنی ہے، ایک میں علاقہ سببیت والا ہے، ایک میں علاقہ تعلیل والا ہے، لیکن تعلیل کا علاقہ افضل ہے، اس لیے کیونکہ علت جو ہے وہ علت پر حکم کا دار و مدار ہوتا ہے بھائی، اگر علت ہے تو حکم بھی ہے، علت نہیں تو حکم بھی نہیں، تو حکم جو ہے وجود اور عدم کے اعتبار سے اس کا دار و مدار علت پر ہے، جبکہ سبب کے اندر ایسا نہیں ہے مولانا کہ سبب ہو تو مسبب ہو، سبب نہ ہو تو مسبب نہ ہو، وہاں ایسا نہیں ہے. تو یہ علاقہ جو تعلیل والا ہے چونکہ افضل ہے، کیونکہ اس میں حکم کے وجود اور عدم کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے، علت کی طرف کی جاتی ہے، لہذا اس کو پہلے ذکر کر رہے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں قدمہا، اسی لیے اس کو کیا کر دیا، تعلیل کا علاقہ چونکہ افضل تھا اس لیے اس کو مقدم کر دیا. حیث قال، اس طور پر کہ فرمایا، احدہما الاتصال الحکم بالعلت، ان دو علاقوں میں سے ایک علاقہ کیا ہے، حکم کا اتصال کس کے ساتھ، علت کے ساتھ، کہ اتصال الملک بالشرائی، جیسے ملک کا اتصال شراء کے ساتھ، بھئی شراء علت ہے، خریدنا علت ہے، اور ملکیت کیا ہے، اس کا معلول ہے، اس کا حکم ہے مولانا، تو ان دونوں کے درمیان اتصال ہے مولانا، تو جی تو یہ علت معلول والا اتصال ہوا. وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْاِسْتِعَارَةَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، اور یہ ثابت کا، یوجبو ایثبتو، اور یہ جو اتصال ہے یہ ثابت کرتا ہے استعارہ طرفین سے، یعنی دونوں طرف سے استعارہ صحیح ہے، یعنی علت بول کر معلول مراد لینا بھی صحیح اور معلول بول کر علت مراد لینا بھی صحیح ہے، دونوں طرف سے استعارہ ہو سکتا ہے. جی کہتے ہیں فیجوز ان تذکر العلت ویراد الحکم، پس جائز ہے کہ علت کو ذکر کیا جائے اور حکم کا ارادہ کیا جائے. وان یذکر الحکم وتراد العلت، سمجھ میں، ان تذکر، یہ یرادہ کا عطف اسی پر ہے، اس کو بھی منصوب پڑھیں، ان تذکر العلت ویراد الحکم، وان یذکر الحکم وتراد العلت، بس جائز ہے کہ علت کو ذکر کیا جائے اور حکم کا ارادہ کیا جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ حکم کا ذکر کیا جائے اور علت کا ارادہ کیا جائے. لأن الحکم يحتاج إلى العلة، جی یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ یاد رکھیے کہ استعارے کے اندر اصل یہ ہے کہ محتاج علے کو ذکر کیا جائے اور محتاج کا ارادہ کیا جائے. بھائی محتاج علے بول کر کس کا ارادہ کیا جائے، محتاج کا ارادہ کیا جائے بھائی. اور کہتے ہیں علت اور معلول دونوں کے اندر بھائی محتاج الہ ہونے کا معنی بھی موجود اور محتاج ہونے کا معنی بھی موجود. کس طرح، دیکھیے حکم جو ہے وہ ہے محتاج، کس کا محتاج ہے، علت کا، علت ہوگی تو حکم ہے، علت نہیں تو حکم بھی نہیں، تو حکم کون ہوا، محتاج، اور علت کیا ہوئی، محتاج الہ ہوئی بھائی، اور علت محتاج ہے حکم کی اپنے مشروع ہونے کے اعتبار سے، کیونکہ وہ علت مشروع ہی کس لیے ہوئی ہے، اس حکم کے لیے، شرع مشروع ہی کس لیے ہوئی ہے، اس کی جائز ہی کس وجہ سے ہے، جاری کس لیے کی گئی ہے، کیا مقصد ہے شرع کا، ملکیت کا حاصل ہونا، تو ملکیت حکم ہے مولانا شرع کا، تو اس علت، تو یہ علت اپنے مشروع ہونے میں کس چیز کی محتاج ہوئی؟ حکم کی. حکم ہے تو یہ علت بھی ہے، حکم نہیں تو یہ علت بھی. چنانچہ لہذا شرع، مثلا آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، شرع جب بھی پائی جائے گی فوراً کیا آ جائے گی؟ ملکیت آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ شرع یہ جو علت ہے یہ مشروع ہی کس لیے ہوئی تھی؟ ملکیت کا فائدہ دینے کے لیے، اور یہ ملکیت کا فائدہ دے رہی ہے، لہذا یہ بھی معتبر، شرع بھی معتبر، اور اس کی وجہ سے پھر کیا پایا جائے گا؟ ملکیت والا حکم بھی. لیکن اگر حکم نہ پایا جائے تو وہ علت بھی لغو ہے. مثلا ایک شخص دوسرے سے آزاد آدمی کو خریدتا ہے، اب آزاد تو مال نہیں، لہذا ملکیت والا حکم آئے گا نہیں، مالک نہیں بنے گا. جب مالک نہیں بنے گا تو یہ شرع بھی لغو ہے، اس علت کا بھی کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ یہ علت تو مشروع ہی کس مقصد کے لیے ہوئی تھی؟ ملکیت کا فائدہ دینے کے لیے. تو جب وہ حکم نہیں آ رہا تو یہ علت تو محتاج ہے حکم کے، کس چیز میں؟ اپنے مشروع ہونے میں، یہ مشروع ہی حکم کے لیے ہوئی تھی. تو لہذا جب حکم نہیں تو یہ علت بھی لغو ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو یہ شرع جو آزاد آدمی کی یہ شرع بھی کیا ہو گئی؟ لغو ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا علت اپنے مشروع ہونے میں کس چیز کی محتاج ہے؟ حکم کی محتاج ہے. حکم ہے تو علت بھی معتبر ہے، اگر حکم نہیں آیا تو علت کیا ہو گئی؟ لغو ہو گئی، اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو علت کیا ہوئی؟ محتاج اپنے مشروع ہونے میں، کس کی محتاج ہوئی؟ حکم. تو حکم کیا ہوا؟ محتاج ہی. تو دیکھو پہلے حکم تھا محتاج اور علت کیا تھی؟ محتاج ہی. اب بتلایا علت ہے محتاج اور حکم کیا ہے؟ محتاج علیہ. تو دونوں میں محتاج والا معنی بھی پایا جاتا ہے اور دونوں میں محتاج علیہ والا معنی بھی پایا جاتا ہے. اور استعارہ کے اندر بھی اصل کیا ہے؟ کہ محتاج علیہ کو بول کر کیا، کس کا ارادہ کیا جائے؟ محتاج کا. اور دونوں کے اندر محتاج والا معنی ہے اور دونوں کے اندر محتاج علیہ والا معنی ہے، لہذا ایک بول کر دوسرے کو مراد لینا درست ہے. لہذا ملک بول کر شرع مراد لینا اور شرع بول کر ملک مراد لینا درست ہے. لہذا ایک آدمی کہتا ہے ان اشتریت عبدا فهو حر، اگر میں نے کوئی غلام خریدا تو وہ آزاد ہے. بعد میں وہ کہتا ہے شرع بول کر میرا کیا ارادہ تھا؟ ملکیت کا ارادہ تھا. کہتے ہیں استعارہ صحیح ہے مولانا، استعارہ کیا ہے؟ کیونکہ شرع اور ملک میں کون سا علاقہ ہے؟ علت معلول والا علاقہ ہے، اور وہاں جانبین سے استعارہ صحیح، لہذا شرع بول کر ملک مراد لینا صحیح. اور اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے ان ملکت عبدا فهو حر، بعد میں وہ کہتا ہے ملک بول کر کیا مراد تھی؟ شرع مراد تھی. کہتے ہیں یہ استعارہ بھی صحیح، کیونکہ جانبین سے یہاں استعارہ صحیح. تو ملک بول کر شرع مراد لینا اور شرع بول کر ملک مراد لینا دونوں صحیح ہیں بھائی. تو انہوں نے کہا دونوں طرف سے استعارہ صحیح ہے. لأن الحکم يحتاج إلى العلة، اس لیے کیونکہ حکم جو ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے علت کا. من حیث الثبوت، اپنے ثبوت کی حیثیت سے، ثابت ہونے کی حیثیت سے حکم تب ہی ثابت ہوگا جب کیا پائی جائے؟ علت پائی جائے. والعلة محتاجة، والعلة محتاجة إلى الحکم، اور علت کیا ہے؟ محتاج ہے کس کی؟ حکم کی. من حیث الشرعیت، مشروع ہونے کی حیثیت سے. اذ لم تشرع العلۃ الا للحکم، اس لیے کیونکہ علت مشروع نہیں ہوئی الا للحکم، مگر اس حکم کے لیے ہی. فجاء الافتقار من الطرفین، تو احتیاج آ گئی دونوں طرف سے، دونوں طرف سے احتیاج آ گئی. والاصل فی الاستعارۃ ان یذکر المفتقر الیہ ویراد المفتقر، اور اصل استعارہ میں یہ ہے کہ مفتقر الیہ کو ذکر کیا جائے اور مفتقر کا ارادہ کیا جائے، یعنی محتاج الیہ کا ذکر کیا جائے اور محتاج کا ارادہ کیا جائے. فتصح الاستعارہ من الجانبین، تو استعارہ صحیح ہے دونوں جانب سے، کیونکہ دونوں میں مفتقر الیہ اور دونوں میں مفتقر والا معنی موجود ہے. حتی اذا قال، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے یوں کہا ان اشتریت عبدا فهو حر، اگر میں نے کوئی غلام خریدا تو وہ آزاد ہے، یہ کسی شخص نے کہا، ونوا به الملک، اور اس کے لیے اس نے نیت کس کی ملکیت کی، او قال، یا کسی شخص نے یوں کہا، ان ملکت عبدا فهو حر، اگر میں کسی غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے، ونوا به الشراء، اور اس نے نیت کس کی شراء کی، یعنی ملک بول کر شراء کی نیت کی، کہتے ہیں یصدق فیہما دیانتن، تو اس کی تصدیق کی جائے گی ان دونوں کے اندر دیانتن، دیانتن کیا کی جائے گی، اس کی تصدیق کی جائے گی، مولانا دیانتن کیا مانا، یعنی یہ اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، بھائی ہم تو نیت نہیں جانتے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میری نیت کیا تھی، شراء بول کر ملک یا ملک بول کر شراء تھی، تو اور استعارہ تو دونوں طرف سے صحیح ہے، لہذا اب یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی، بھائی کسی مفتی سے جا کر اگر وہ فتویٰ پوچھتا ہے کہ میں نے شراء بول کر ملک مراد لی تھی یا ملک بول کر شراء مراد لی تھی، تو مفتی اس کے مطابق اس کو فتویٰ دے دے گا، بھائی اس کی دیانتاً کیا کی جائے گی، تصدیق کی جائے گی، مفتی سے اگر پوچھتا ہے تو مفتی کہے گا بھائی کہ اگر آپ کی نیت یہ تھی، یہ نیت کی جائے تو پھر مسئلہ اسی طرح اس طرح ہوگا، صورت سمجھ میں آگئی، اس کی نیت کے مطابق اس کو فتویٰ بتلا دے گا، بھائی سنیا، تو دیانت رسم کا کیا معنی ہوا کہ اللہ اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے، بھائی اللہ جانتے ہیں اس کی نیت کو، ہم نہیں جانتے، ہاں ہمیں وہ اس طرح بتلا رہا ہے کہ میری نیت یہ تھی تو لہٰذا ہم اس کی نیت کے مطابق کیا کریں گے، اسے فتویٰ، مفتی اسے اس کی نیت کے مطابق فتویٰ دے دے گا، باقی اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اللہ جانتے ہیں اس کی نیت تھی یا نیت نہیں تھی، تو دیانتن کہا، قضاءً نہیں کہا، بھائی سمجھا، قضاءً یعنی اگر قاضی کے پاس چلا جائے پھر اس طرح نہیں، بھائی قاضی کے پاس چلا جائے تو پھر اس طرح نہیں، ہر صورت میں تصدیق نہیں ہوگی، آگے شرح کے اندر ذکر آ جائے گا، بھائی تفصیل آ جائے گی، تفریع للاستعارۃ العلۃ للحکم، یہ تفریع ہے مولانا علت کے حکم کے لیے استعارے کی، وعکسہ اور اس کے عکس کی، یعنی حکم کے علت کے لیے استعارے کی تفریع ہے، دونوں بھائی، ایک جگہ علت بول کر کیا مراد ہے حکم، دوسری جگہ حکم بول کر علت مراد ہے، فَإِنَّ الشِّرَاءَ عِلَّةٌ وَالْمِلْكَ مَعْلُولٌ، اس لیے کہ شراء علت ہے اور ملک معلول ہے، والاصل في الشراء ان لا يشترط اجتماع الكل في الملك، والاصل في الملك ان يشترط الاجتماع عرفا، جی شراء کے اندر یاد رکھیے مولانا، اصل یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ کل کا اجتماع، کل کے اجتماع کی شرط نہیں ہے ملک، جی کل کے اجتماع کی ملکیت ہمیں ساری چیز کی مجتمع ہونے کی، اکٹھا ہونے کی شرط نہیں ہے شرع میں، جبکہ ملکیت کے اندر یہ ہے کہ کل چیز ملکیت میں اکٹھی ہونی چاہیے، عرف میں، لوگوں کے عرف میں یہ سمجھا جاتا ہے بھائی، مثلا بھائی دیکھیے ایک آدمی ہے، اس نے پہلے ایک چیز خریدی پھر اس کو آگے بیچ دیا، پھر دوسری چیز خریدی اس کو آگے بیچ دیا، پھر تیسری چیز خرید لی اس نے بھائی، تو اب کیا کہیں گے آپ، وہ ان تینوں چیزوں کا مالک ہے جی نہیں، تینوں چیزوں کا مالک نہیں ہے، کیونکہ دو چیزیں وہ اس کی ملکیت میں ساری چیزیں اس وقت اکٹھی نہیں، دو کو تو وہ خرید کر بیچ چکا ہے، معلوم ہوا عرف کے اندر مالک کب کہا جاتا ہے، جب وہ ساری چیز کسی کی ملکیت کے اندر اکٹھی ہو جائے، تو تینوں چیزیں اس کی ملک میں اکٹھی ہوتی تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں یہ تینوں چیزوں کا مالک ہے، لیکن اس وقت تو تینوں چیزیں اس کی ملک میں اکٹھی، لہذا کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے یہ تینوں چیزوں کا مالک ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا اس کو بھائی عرف کے اندر، سمجھ میں آیا، معلوم ہوا ملک کے اندر کیا ضابطہ ہے کہ ساری چیز کا ملکیت کے اندر اکٹھا ہونا، پھر مالک کہیں گے ساری چیز کا اکٹھا ہونا ضرور، جبکہ شرع میں ملکیت کے اندر ساری چیز کا اکٹھا ہونا ضروری نہیں ہے، اب اس نے دیکھو تین چیزیں خریدی ہیں اور دو کو آگے خرید کر بیچ چکا ہے، لیکن پھر بھی کہیں گے یہ تینوں چیزوں کا خریدنے والا ہے، یہ تینوں چیزیں خرید چکا ہے، خریدی ہیں یعنی اس نے تینوں چیزیں خریدی ہیں، معلوم. حالانکہ اب ان میں سے دو کو آگے بیچ چکا ہے، اس وقت صرف ایک چیز اس کی ملکیت میں ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں خرید چکا ہے، تینوں چیزوں کا یہ خریدار ہے. معلوم ہوا شراء کے اندر ساری چیز کا ملکیت میں اکٹھا ہونا ضروری، ملکیت میں اس وقت صرف ایک چیز ہے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں خرید چکا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں والاصل فی الشراء، اور شراء کے اندر اصل یہ ہے کہ ان لا یشترى تجتماع الکل فی الملک، کہ شرط نہیں ہے ساری چیز کی جمع ہونے کی ملکیت کے اندر. والاصل فی الملک، اور ملکیت کے اندر اصل یہ ہے کہ یشترى الاجتماع عرفا، کہ ساری چیز کا اکٹھا ہونے کی شرط ہے، عرفا عرف میں یعنی عام لوگوں کے اندر بھائی. فإن اشترى نصف عبد، اگر کسی نے خریدا نصف غلام کو. دیکھیے بھائی اس نے کیا کہا تھا پہلی صورت میں، ان اشتریت عبدا فهو حر، اگر میں نے کوئی غلام خریدا تو وہ آزاد. اس نے پہلے آدھا غلام خریدا اور پھر اس کو بیچ دیا آدھے کو آگے، پھر بقیہ کے آدھے غلام خرید لیا، وہی والا غلام باقی نصف بھی خرید لیا. کہتے ہیں یہ دوسرا نصف جیسے خریدے گا آزاد ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ اس نے کیا کہا تھا اگر میں نے کوئی غلام خریدا تو پورا غلام کا خریدنا پایا گیا یا نہیں بھائی؟ ملکیت میں تو اس وقت آتا ہے، لیکن شراء کے اندر ملکیت میں سارے اکٹھے ہونے کی شرط ہی نہیں ہے. شراء کے اندر ساری چیز کا خریدنا بس ضروری ہے. تین چیزیں اگر خریدی ہیں تو ہم کہیں گے ان تین چیزوں کا خریدنے والا ہے. غلام اس نے آدھا آدھا کر کے دو حصوں میں خریدا ہے، یا دس حصوں میں بے شک خرید لے تو آگے خریدتا گیا، اور جو پہلے خریدا تھا وہ حصہ آگے بیچ دیتا ہے. تو جب غلام پورا ہو جائے گا، شراء کے اندر پورا غلام آ جائے گا، تو اس وقت جو حصہ اس کی ملکیت میں ہے وہ آزاد ہو جائے گا. تو لہذا اس وقت اس نے آدھا غلام تو پہلے ہی آگے بیچ دیا تھا اور آدھا غلام اب اس کی ملکیت میں ہے، تو اب پورا غلام خرید لیا یا نہیں خرید لیا؟ اور اس نے بھی کہا تھا ان اس طرح تو آپ تنخواہ ہو رن، کہ میں جب پورا ایک غلام خرید لوں گا تو وہ آزاد ہے. لہذا اس وقت آدھا غلام تو اس کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ تو پہلے بیچ چکا ہے، وہ تو آزاد نہیں ہوگا. لیکن یہ جو آدھا ہے جو اس کی ملکیت میں ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لیکن اگر اس نے یہ کہا تھا ان ملکت عبدا فهو حر، اگر میں کسی غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے، چنانچہ اس نے پہلے آدھا غلام خریدا پھر اس کو آگے بیچ دیا، پھر بقیہ آدھا غلام بھی اس نے وہی والا خرید لیا، اور اب مولانا اس نے کیا یہ نصف ثانی آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا بھائی؟ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سارے غلام کا مالک نہیں. اس نے تو کہا تھا ان ملک تو عبدن، اگر میں ایک غلام کا کیا ہوا مالک ہوا، اور یہ ایک غلام کا مالک ہے نہیں، یہ تو آدھے غلام کا اس وقت مالک ہے. تو ملکیت کے اندر پوری چیز کا جمع ہونا ضروری ہے. تو کہتے ہیں فَإِنِ اشْتَرَى نِصْفَ عَبْدٍ، پس اگر خریدا کسی نے اس شخص نے اگر خرید دیا نصف غلام کو، وَبَاعَهُ، اور اسے بیچ دیا، ثُمَّ اشْتَرَى نِصْفَ الْآخَرَ، پھر باقی دوسرے نصف کو بھی خرید لیا، يَعْتِقُ هَذَا النِّصْفُ، تو آزاد ہو جائے گا یہ والا نصف. فِي صُورَةِ الشِّرَاءِ، کس کے اندر؟ شراء کی صورت میں، یہ خریدنے کی صورت میں. لا فی صورت الملکی، ملکیت کی صورت میں یہ آدھا باقی آزاد نہیں، یعنی اگر اس نے ملک تو کہا تھا پھر یہ آدھا آزاد نہیں ہوگا. اور یہ جی، تو یہ جو شراء کی صورت میں دوسرا آدھا کیا ہو جائے گا؟ آزاد. اور ملکیت کی صورت میں دوسرا آدھا آزاد نہیں ہوگا. کہتے ہیں یہ بھی اعتبار المعنی الحقیقی، کس اعتبار سے ہے؟ معنی حقیقی کے اعتبار سے ہے، یعنی شراء بول کر شرائی مراد ہوگا، ملک بول کر ملک ہی مراد ہو، تو اس وقت یہ مسئلہ اس طرح ہے بھائی. فَإِنْ قَالَ، اگر اس نے یوں کہا أَرَدْتُ بِأَحَدِهِمَا الْآخَرَ، کہ میں نے ارادہ کیا ہے ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے دوسرے کا، یعنی ملک بول کر شراء مراد ہے اور شراء بول کر ملک مراد ہے، کہتے ہیں يُصَدَّقُ فِي الصُّورَتَيْنِ دِيَانَةً، تو اس کی تصدیق کی جائے گی دونوں صورتوں میں دیانتاً بھائی. یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، مفتی سے مسئلہ پوچھے گا تو مفتی کیا کرے گا؟ اس کی نیت کے مطابق اسے فتویٰ دے دے گا. لسے حق کیوں بھائی کیوں دیانتاً اس کی تصدیق کیوں کی جائے گی دونوں صورتوں میں؟ کہتے ہیں لسے حق الاستعارتی بوجہ استعارہ کے صحیح ہونے کی، کیونکہ استعارہ دونوں طرف سے صحیح ہے بھائی، دونوں میں اتصال علت معلول والا ہے اور اس میں دونوں طرف سے استعارہ صحیح ہوتا ہے. فیعتق نصف العبد الباقی فی صورة ما نوى الشراء بالملک، پس آزاد ہو جائے گا باقی کا نصف غلام بھی اس صورت کے اندر جب اس نے نیت کس چیز کی تھی؟ شراء کی تھی. کس کے ذریعے؟ ملکیت کے ذریعے. اس نے کہا تو یہ تھا ان ملک کو عبدا فہوا حر، اس کلام کا حقیقی معنی کیا تقاضا کرتا ہے؟ بقیہ نصف غلام کو خریدے تو آزاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ملکیت بول کر کیا ارادہ، کون سی صورت ہے؟ ہاں ملکیت بول کر شراء کا ارادہ کیا، بقیہ نصف غلام آزاد ہوگا یا نہیں؟ ہو جائے گا، کیونکہ ملکیت کیا ہے تو ان ملک تو رہے، لیکن ارادہ کس کا؟ شراء. اور شراء میں تو سارے کا جمع ہونا ضروری نہیں، لہذا نصف غلام جو باقی کا ہے وہ آزاد ہو جائے گا. ولن یعتق فی صورۃ ما نوى الملک بالشراء، اور آزاد نہیں ہوگا غلام اس صورت کے اندر جبکہ اس نے ملکیت کی نیت کی ہے شراء کے ذریعے. کیسے؟ اس نے کہا تو ان اشتریت تھا، لہذا ان اشتریتو میں، لیکن ارادہ کس کا کیا اس نے؟ ملکیت کا، لہذا نصف ثانی جو خریدے گا وہ آزاد نہیں، کیونکہ ارادہ کس کا ہے؟ ملکیت کا. اور ملکیت کے اندر کیا ضروری ہے؟ سارے غلام کا ملکیت میں جمع ہونا، اور اس وقت آدھا غلام اس کی ملکیت میں، سارا غلام ملکیت میں جمع نہیں ہے. کہتے ہیں ولیکن القاضی لا یصدقہ فی ھذا الاخیر، لیکن قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا اس آخری والے میں. بھائی کون سی صورت میں قاضی تصدیق نہیں کرے گا؟ کہ شراء بول کر کس کا ارادہ کرے؟ ملکیت کا. بھائی دیکھیے دو صورتیں بنی، پہلی صورت کیا؟ شراء بول کر کس کا ارادہ، پہلی صورت کیا تھی؟ ہاں ملکیت بول کر کس کا ارادہ کیا؟ شراء کا. ملکیت بول کر شراء، اب ملکیت بول کر جب شراء کا ارادہ کیا ہے اس نے تو نصف ثانی غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. لیکن اگر ملکیت کو حقیقی معنی پر رکھتے تو نصف ثانی نے آزاد ہونا تھا، لیکن اور اس نے کس کی ملکیت بول کر کس کی نیت کی ہے؟ شراء، لہذا نصف ثانی کیا ہو جائے گا؟ آزاد. تو اس مسئلے کے اندر اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ نقصان ہے. اس کا کیا ہے؟ نقصان ہے. لہذا اس صورت میں چونکہ اس کا نقصان ہے، کسی قسم کی بدگمانی دلوں میں نہیں آ سکتی، لہذا قاضی کے پاس اگر وہ اس صورت میں کیا کرے گا؟ قاضی اس کی قاضی بھی تصدیق ہی کرے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے شراء بول کر کس کا ارادہ کیا ہے؟ ملکیت کا، پھر قاضی تصدیق نہیں کرے گا. شراء بول کر اس نے کیا کہا تھا؟ ان اس طرح تو عبدا فہوا حر، اگر میں نے کوئی غلام خریدا تو وہ آزاد ہے. لہذا غلام آدھا خرید کر اس نے بیچ دیا، پھر بقیہ کا آدھا خرید لیا، شراء کا اگر حقیقی معنی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ نصف ثانی آزاد ہو جاتا ہے. لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے تو شراء بول کر کس کا ارادہ کیا تھا، اب غلام ثانی آزاد نہیں. چنانچہ غلام کو بھی پتا تھا اس نے یہ تعلیق کی ہوئی ہے، بھئی یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے، لہذا وہ کہتا ہے بھئی آپ نے کیا کہا تھا؟ ان اشترائی تو عبدا فہوا حر، تو اب میں آزاد ہو گیا بھئی میرا نصف. بھئی وہ کہتا ہے نہیں نہیں بھائی، میں نے تو شراء بول کر کس کا ارادہ کیا ہے؟ ملکیت کا ارادہ کیا تھا، ملکیت میں پورا تم جمع نہیں ہوئے میری ملکیت میں. وہ قاضی کے پاس چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں یاد رکھیے، قاضی اسے بلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شراء بول کر میں نے کس کا ارادہ کیا تھا؟ ملکیت کا. قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا، اس کے خلاف فیصلہ دے دے گا. کیوں؟ تہمت کی وجہ سے. مانا تہمت کا معنی بدگمانی، بدگمانی. تو دیکھو اگر شراء بول کر شراء ہی رکھتے تو نصف ثانی آزاد ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ شراء بول کر کیا مراد لے رہا ہے؟ ملکیت مراد لے رہا ہے، اور اس صورت میں نصف ثانی آزاد نہیں. تو اس میں اس کا فائدہ ہے، اس کا معلوم ہوا یہ غلام یہ چاہتا ہے غلام میرے ہاتھ سے نہ نکلے، غلام میرے ہاتھ سے نہ نکلے. تو یہ اپنے فائدے والی صورت اختیار کر رہا ہے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ لگتا ہے یہ اپنے نفع کے لیے کیا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو لہذا اس صورت میں چونکہ اس کے لیے آسانی ہے، اس کا فائدہ ہے، تو قاضی تہمت کی وجہ سے اس کی تصدیق نہیں کرے گا بھائی۔ تو کہتے ہیں ولکن القاضی لا یصدق فی ھذا الاخیر، لیکن قاضی تصدیق اس کی نہیں کرے گا اس آخری صورت کے اندر، لانہ نوا تخفیفا علیہ، اس لیے کیونکہ اس نے اپنے لیے تخفیف کی نیت کی ہے، فیصیر متہما فی ھذہ النیتی، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، متہم ہو جاتا ہے اس نیت کے اندر، یعنی اس کے بارے میں بدگمانی آتی ہے۔ مولانا ہاکذا قالوا، اسی طرح علماء نے فرمایا ہے، شارح فرماتے ہیں یہ علماء اسی طرح اس مقام پر یہی تقریر کرتے ہیں جو میں نے کی ہے، واعترض علیہ، لیکن اس پر اعتراض کیا گیا ہے۔ بھئی دیکھیے، پہلی صورت کے اندر تصدیق کرے گا قاضی، دوسری صورت کے اندر قاضی تصدیق نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے لیے کیا طلب کر رہا ہے، آسانی اور سہولت کو، غلام اس کے ہاتھ سے نہ نکلے، شرا بول کر وہ کس کا ارادہ کر رہا ہے، لہذا قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ اور پہلی صورت کون سی تھی، ملکیت بول کر شرا کا ارادہ کر رہا ہے، اس میں چونکہ اس پر سختی ہے تو لہذا قاضی اس میں تصدیق کرے گا۔ اس پر بعض علماء نے اعتراض کیا کہ نہیں، پہلی صورت میں بھی اس پر تخفیف ہے، لہذا اس صورت میں بھی قاضی کو اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے۔ تخفیف کیسے ہے بھائی، اس نے تو کہا تھا ان ملک تو عبدن، ان ملک تو عبدن، اور ان ملک تو کی صورت میں نصف ثانی حقیقی معنی کے اعتبار سے آزاد ہوگا یا نہیں، نہیں ہوگا، کیونکہ پورا غلام ملکیت میں جمع، لیکن وہ کہتا ہے ملکیت بول کر کیا ارادہ ہے، شرا، نصف ثانی کیا ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ تو ان ملک تو بول کر معلوم ہوا شرا کے ارادے میں قاضی اس کی کیا کرے گا، اس کی تصدیق، کہتے ہیں نہیں، یہاں پر بھی وہ اپنے لیے تخفیف طلب کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کیسے بھائی، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس نے کہا تھا ان ملک تو، اور کیا کہہ رہا ہے، ارادہ کس کا ہے، حالانکہ مالک بننے کی کئی صورتیں ہیں، مالک وہ کسی غلام کا بن جاتا ہے بطور وراثت کے اسے مل جاتا ہے، کوئی اسے ہبا کر دیتا ہے، صورت سمجھ، یا اسے کیا کر لیتا ہے، خرید لیتا ہے، سمجھ میں آیا بھائی، تو دیکھو یا اسے کوئی وصیت کر دیتا ہے، مرنے سے پہلے کسی شخص نے وصیت کر دی کہ اے میرا غلام فلاں کو دے دینا۔ تو مالک ان ملک تو میں کئی صورتیں آ جاتی تھیں، شرا کے ذریعے بھی مالک بنے تو بھی غلام کیا ہو جاتا ہے، آزاد، اچھا ہبا کے ذریعے غلام کا مالک بنے، تو اس نے تو کہا تھا ان ملک تو، یہ تو نہیں کہا نا اشترائی تو، ان ملک تو، تو مالک بنے، جس صورت میں بھی مالک بنے غلام کو کیا ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، چاہے وہ شرا کے ذریعے بنے، چاہے وہ ہبا کے ذریعے بنے، چاہے وہ وصیت کے ذریعے بنے، یا چاہے تو وہ وراثت کے ذریعے بنے، بھائی چاروں صورتوں میں غلام آزاد ہونا چاہیے۔ تو چار صورتیں تھیں ان ملکتو کے اندر داخل ہو رہی تھیں، لیکن اس نے کیا کہا، ان ملکتو بول کر میرا کس کا ارادہ ہے، ان اشترائی تو ملک بول کر میرا شرا کا ارادہ ہے، تو ملکیت کی تو چار صورتیں تھیں، اس نے ملکیت کو کس میں صورت میں بند کر دیا، شرا میں، تو تخفیف آ گئی یا نہیں آ گئی مولانا جی، اس صورت میں چاروں صورتوں میں غلام آزاد ہوتا تھا، اب صرف خریدنے کی صورت میں غلام آزاد ہوگا، باقی صورتوں میں آزاد نہیں ہوگا، تو لہذا اس صورت میں بھی تو وہ اپنے لیے کیا کر رہا ہے، تخفیف کو طلب کر رہا ہے۔ تو شارح جواب دیں گے مولانا، کہتے ہیں بھائی ہاں ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے لیکن ماتین پر نہیں ہوتا، کیونکہ ماتین نے قضاءً کی بات ہی نہیں کی، انہوں نے صرف دیانتاً کی بات کی ہے، کہ دیانتاً کیا کی جائے گی، اس کی تصدیق کی جائے گی۔ ہاں دیگر مصنفین جنہوں نے اس کو ذکر کیا، قضاءً کو بھی ساتھ ذکر کیا، ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی پھر کہتے ہیں بھائی اکثر کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور اکثر جو انسان کسی چیز کا مالک بنتا ہے وہ شرا کے ذریعے بنتا ہے، وراثت وصیت اور ہبا کے ذریعے کبھی کبھار ہی کسی چیز کا مالک بنتا ہے، تو اکثر کا اعتبار ہے، لہذا اس صورت میں قضاءً اس کی تصدیق کی جائے گی اور دوسری صورت میں قضاءً تصدیق نہیں کی جائے گی۔ تو کہتے ہیں واعترض علیہ، اور اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ ان فی الصورۃ الاولی ایضا تخفیفا علیہ، کہ پہلی صورت کے اندر بھی اس پر تخفیف ہی ہے، آسانی ہی ہے، لان الملک کان اعم من ان یکون بالشراء او بالہبۃ او بالوصیۃ او بالارث، اس لیے کیونکہ ملکیت جو تھی وہ عام تھی کہ وہ یا تو شراء کے ذریعے ہو یا ہبہ کے ذریعے ہو یا وصیت کے ذریعے ہو او بالارث یا وراثت کے ذریعے ہو. والشراء یختص بسبب معین منہا, اور شراء تو کیا ملکیت کو کیا کر دیتی ہے, ہاں, اور شراء تو خاص ہے ان میں سے ایک معین سبب کے ساتھ. فیم بغی, پس مناسب ہے اللہ یصدق قضاءً فی الاول ایزا, کہ اس کی قضاءً پہلی صورت میں بھی تصدیق نہ کی جائے, کیونکہ اس میں بھی وہ اپنے لیے تخفیف کا ارادہ کر رہا ہے. کہتے ہیں ولیکن ہذا لا یرید علی المصنف, لیکن یہ اعتراض مصنف پر وارد نہیں ہوتا. لئنہ لم یتعرض لذکر القضاء, اس لیے کیونکہ وہ قضاء کے ذکر کے درپے ہی نہیں ہوئے, اس کے پیچھے ہی نہیں پڑے, یعنی اس کو ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے سرے سے. وہذا کلہ اذا قال عبدا منکرا, اور یہ سارا مسئلہ اس صورت میں ہے جب اس شخص نے عبدا نکرا کہا ہو. ان اشتریتو عبدا, کیا کہا ہو, عبدا کا لفظ نکرا کہا ہو, اور اگر معرفہ کہا ان اشتریتو العبدا, یعنی کوئی معین غلام, کسی معین غلام کی طرف اشارہ کیا کہ اگر میں اس غلام کا کو میں نے خریدا یا اس غلام کا میں مالک ہوا, تو اس صورت کے اندر یاد رکھیے مولانا اب اجتماع اور متفرق ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. چاہے ان اشترے تو کہا ہو چاہے ان ملک تو کہا ہو, دونوں صورتوں کے اندر غلام کیا ہوگا, آزاد ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی دونوں صورتوں میں, اس لیے کیونکہ یہ اکٹھا ہونا اور الگ الگ ہونا یہ صفت ہے, اور صفت کا اعتبار غائب میں کیا جاتا ہے, اور جو چیز متعین ہے اور سامنے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کے اندر صفت کا کوئی اعتبار نہیں, اس کی ذات متعین ہے. تو یہاں تفریق اور اجتماع کو نہیں دیکھیں گے, وہ تو صفات کا اعتبار نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں یہ سارا اس وقت ہے جب اس نے عبدا نکرا کہا. اما اذا قیل ھذا العبد, اور جس وقت ھذا العبد یہ معین غلام کہا جائے, فالملک والشراء سواءٌ, تو پھر ملک اور شراء دونوں برابر ہیں. فی انہ لا یشترط الاجتماع فیہ, اس لیے کہ اس صورت میں اس کے اکٹھا ہونے کی شرط نہیں لگائی جائے گی, شرط نہیں ہوگی. لأن التفرق والاجتماع وصف, اس لیے کہ تفرق اور اجتماع یہ دونوں وصف ہیں, اکٹھا ہونا اور الگ الگ ہونا یہ وصف ہیں. والوصف فی الحاضر لغو, اور حاضر کے اندر وصف لغو ہے, وصف کا وہاں کوئی اعتبار نہیں, وہ ذات خود موجود ہے وہاں. وفی الغائب معتبر, اور غائب کے اندر کیا ہے, یہ تفرق اور اجتماع معتبر ہے مولانا. چلیے بس مولانا, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.